أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة على خاتم الأنبياء سيد المرسلين أفضل السفراء المقربين طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما مولانا كهف الحسين وغياث المضطر المستكين بقية الله في العالمين أرواحنا فداه وعجل الله فرجه ورزقنا الله رؤيته وصحبته ونصرته والاستشهاد بين يدي واللعن على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله.
تهران کی مرکزی نماز جمعہ آج حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی کی امامت میں ادا کی گئی. حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی نے نماز جمعہ کے خطبوں میں تقوی و پرہیزگاری کی سفارش کی اور کہا کہ ہمیں اپنے دل کو اور بھی بیدار کرنا چاہیے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنا چاہیے. اگر ہم سنگ دلی کا شکار ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ وہ جس طرح مردہ زمینوں کو زندہ کر دیتا ہے اسی طرح ہمارے اس سخت دل کو دوبارہ نرم کر دے، اسے پھر سے زندگی عطا کر دے. دل کے دوبارہ زندہ ہونے سے متعلق نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا ایک قول ہے، وفیہ ربیع القلب و ینابع العلم. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل کی وادی میں موسم بہار کی تازگی پیدا ہو جائے تو قرآن پڑھیے. اگر آپ اہل قرآن ہیں تو آپ کا دل ہمیشہ شاداب رہے گا. امیر المومنین علیہ السلام سے ہی یہ قول بھی منقول ہے کہ سحر اللیل فی طاعت اللہ ربیع الاولیاء و روضۃ السعداء. طاعت خدا میں شب بیداری کرنا اولیاء پروردگار کی بہار ہے. ایک اور حدیث ہے کہ اہل فضیلت افراد کی صحبت میں رہنا دل کے زندہ ہو جانے کا باعث بنتا ہے. اچھے آدمیوں کے ساتھ معاشرت ہونی چاہیے، برے آدمیوں کے ساتھ رہیں گے تو لوگوں میں بدگمانی پھیلے گی. اچھے لوگوں کی صحبت سے آپ کا دل شاداب رہے گا. حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی نے نماز جمعہ کے دوسرے خطبے میں قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے پیر کے روز کے خطاب کے بعض نکات کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ قائد انقلاب اسلامی کے خطاب کا ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ گزشتہ سال کی نعمتوں کا اجمالی جائزہ لیا گیا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہی نعمتوں کا شکر بھی ہے. قائد انقلاب اسلامی نے گزشتہ سال کو بلند ہمتی اور دگنی محنت کا سال قرار دیا تھا اور اس سال کے دوران انجام پانے والے کاموں کو آپ نے اطمینان بخش قرار دیا. آپ نے بعض نکات پر تاکید فرمائی جن میں ایک ہے علمی میدان میں بلند ہمتی کے ساتھ کام. بحمد اللہ آج ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں وہ اس آیت کا مصداق ہے کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے لیے جانفشانی کرتے ہیں ہم انہیں اپنے خاص راستوں کی ہدایت عطا کرتے ہیں. قوم کے یہ فرزند سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کیسے کیسے کارنامے انجام دے رہے ہیں اور دنیا انگشت بدندہ ہے. ہمیں خود اس کا اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن مشرق و مغرب کی طاقتیں یہ کامیابیاں دیکھ کر سراسیما ہو گئی ہیں کہ اگر ایران اسی انداز سے آگے بڑھتا رہا تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی، جو ان کے قبضے میں رہنے والا واحد میدان ہے، ایران خود ان سے آگے نکل جائے گا. مغرب کے پاس دین و ایمان، اخلاق و آداب تو باقی نہیں رہا. انہوں نے جذبات اور جذباتیت، پاکیزگی و پاک دامنی کا گلا پہلے ہی گھونٹ دیا تھا۔ ایران دین و ایمان کی حفاظت کے ساتھ اخلاق و آداب کے دائرے میں چلتے ہوئے سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ ایٹمی شعبے میں، نینو ٹیکنالوجی کے شعبے میں، نیوکلیئر میڈیسن بنانے میں ایرانی نوجوانوں نے اپنے دین و ایمان اور عبادات و مناجات کے زیر سایہ زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ سبسڈی کا منصفانہ تقسیم کا مسئلہ بھی بہت اہم تھا۔ یہ منصوبہ ایک عرصے سے سب کی آرزو بنا ہوا تھا۔ گزشتہ سال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، عوام کی بلند ہمتی سے اور حکام کی جانفشانیوں، تدبیر و تدبر سے اس منصوبے پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ اس سال کے لیے قائد انقلاب اسلامی نے جہاد اقتصادی کا نعرہ معین فرمایا۔ قرآن میں آیت ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی اگر انفاق نہ ہو، اگر اقتصادی بنیاد مضبوط نہ ہو، اگر ملک اقتصادی میدان میں مشرق و مغرب پر منحصر ہو، اگر آپ کا دست نیاز دوسروں کی جانب دراز ہو، تو آپ دنیاوی اور اخروی سعادت حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ احتیاج سر انجام انسان کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیتی ہے، رسوا کر دیتی ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے اس سال اقتصادی جہاد کا نعرہ جو معین فرمایا ہے، اس کے پس پردہ قرآنی تعلیمات کار فرما ہے۔ قرآن کا حکم ہے کہ انسانی معاشرے سے فقر و غربت کا ازالہ ہونا چاہیے۔ بے روزگاری سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، منشیات کا استعمال بڑھتا ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کو اللہ تعالیٰ اور ائمہ کے لیے پسندیدہ بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اقتصادی میدان میں بھی آگے بڑھنا ہوگا، پوری طرح خود انحصاری کی منزل تک خود کو پہنچانا ہوگا۔ اقتصادی جہاد کے لیے قائد انقلاب اسلامی نے چند لوازمات بیان فرمائے ہیں۔ ان میں ایک ہے جہادی جذبہ، مجاہدانہ انداز عمل اور روش۔ ہمارے حکام اور ہماری قوم جب بھی مجاہدانہ جذبے کے ساتھ آگے بڑھی ہے، اسے کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ دوسری اہم چیز ہے دین و ایمان۔ محنت تو کفار بھی کرتے ہیں، جس چیز نے ہمیں بے مثال ترقی عطا کی ہے وہ ہمارا ایمان اور ہمارا عمل ہے، ورنہ صرف محنت سے ایک خاص حد تک ہی کامیابی اور ترقی حاصل ہوتی ہے، لیکن ایمان اور عمل انسان کو ایسی کامیابیاں عطا کرتا ہے جو عام طور پر کوئی حاصل نہیں کر پاتا۔ تیسری اہم چیز ہے فروعی مسائل کو طول نہ دینا۔ مسائل کی شناخت ضروری ہے، اور فروعی مسائل کو طول دے کر بنیادی مسائل کو نظر انداز ہونے سے بچانا چاہیے۔ چوتھی چیز ہے باہمی اتحاد۔ یہ اتحاد عوام کے اندر بھی ضروری ہے، حکام اور عوام کے مابین بھی ضروری ہے، اور خود حکام کے درمیان بھی ضروری ہے۔ سب کو متحد ہو کر محنت کرنا چاہیے۔ مقننہ، مجریہ اور عدلیہ اگر باہمی اتحاد سے کام کریں اور اپنے اختلافات کو آپس میں حل کریں، انہیں عوامی سطح پر نہ پھیلائیں، تو ان کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا۔ اور اب چند باتیں علاقے کے تغیرات کے بارے میں۔ علاقے میں ایک زلزلہ آیا ہوا ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے تو زمین بہت سی چیزوں کو اندر لے جاتی ہے اور بہت سی چیزوں کو باہر نکال دیتی ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے تو زمین اپنے اندر موجود سنگین چیزوں کو باہر لاتی ہے۔ اس وقت علاقے کے ممالک میں جو زلزلہ آیا ہوا ہے، اس سے بڑی اہم قدریں سامنے آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان تحریکوں کی دو اہم ترین خصوصیات ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ ایک ہے ان کا عوامی ہونا، اور دوسرے ان کی دینی شناخت اور ماہیت۔ یہ کسی ایک صنف کی تحریک نہیں ہے، مزدوروں کی مہم نہیں ہے، بلکہ تمام عوام کی تحریک ہے۔ اس میں طالب علم، دانشور، شہری، دیہی سب شامل ہیں۔ ہم نے مصر میں بھی یہی دیکھا، بالکل ایران والا منظر نظر آیا۔ نماز جمعہ کا قیام، نماز جماعت، مساجد کا مرکزی کردار، التحریر اسکوائر پر یہ چیزیں نظر آئیں۔ تیونس میں بھی یہی حال رہا، دوسرے ممالک میں بھی انہی خصوصیات کے ساتھ ایک زلزلہ سا آ گیا ہے، جس کے نتیجے میں زمین شکافتہ ہو رہی ہے۔ اس کے اندر سے اہم ترین اقدار کا خزانہ نکل کر باہر آ رہا ہے، اور اس شگاف میں جو چیز ڈوبتی جا رہی ہے وہ ہے مغرب۔ لیکن مغرب حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. مغرب نے ان تغیرات کے سلسلے میں دو حربے اپنائے ہیں. ایک حربہ فریب دہی کا ہے. مغرب اس حربے کے ذریعے اس کوشش میں ہے کہ انقلاب کے دور سے گزرنے والے ممالک میں اپنے مہروں کو نئی شکل میں سامنے لائے اور امور مملکت ان کے ہاتھ میں دے دے, لیکن اب تک اسے اپنے اس حربے میں کامیابی نہیں ملی. دوسرا حربہ ہے نظیر تراشی کا, یعنی مغرب کی کوشش یہ ہے کہ ایران اور اسلامی جمہوریہ کو, جو اس نئی تحریک اور اسلامی بیداری کا سر چشمہ ہے, مخدوش ظاہر کرے اور یہ تاثر عام کرنے کی کوشش کرے کہ ایران میں بھی وہی واقعات رونما ہو رہے ہیں جو انقلاب سے دو چار ممالک میں سامنے آئے ہیں. یہ حربہ بھی تاحال ناکام ثابت ہوا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ناکامی سے ہی دو چار رہے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر.